أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد
على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا درود بجي محمد وعلى محمد عزیز محترم خداوند عالم نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر مختلف رشتوں میں باندھا ہے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو کئی رشتے اپنے ساتھ اس کے نام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ماں باپ کا رشتہ اس سے پہلے اگر بہن بھائی ہیں ان کا رشتہ خالہ کا رشتہ چچا کا رشتہ پھوپھی کا رشتہ اس کے ساتھ ساتھ پھر محلے والوں کے ساتھ تعلق اس کے ساتھ ساتھ دوست احباب کا ایک حلقہ احباب وجود میں آتا ہے اور انسان اس اجتماعی زندگی کو گزارتا ہے خداوند عالم نے انسانوں کو اجتماع میں رہنے کے لیے خلق کیا اور اس دنیا کا نظام بھی خدا ایسے ہی چلاتا ہے کہ مختلف اصناف اور شعبوں سے انسان تعلق رکھتے ہیں اور ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے اس کی خدمت میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے یہ محبت کے سلسلے تعلقات فقط اس وقت تک نہیں رہتے کہ جب تک انسان اس زمین پر ہوتا ہے انسان بظاہر نگاہوں سے اوجھل بھی ہو تو یہ تعلق باقی رہ جاتا ہے اور اسی تعلق کی ایک دلیل آپ لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا ہے محسن بظاہر نگاہوں کے سامنے نہیں بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں بظاہر ہم اور آپ اس سے کلام نہیں کر سکتے اس وقت لیکن کچھ آپ کے دل میں محسن کے لیے احساس ہے جو آپ کو اس فرش یا زاں تک لے کر آئے دوستی کا احساس رشتہ داری کا احساس تعلق کا احساس اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت انسان کے کردار کو اور اس کے نام کو ختم نہیں کر سکتی موت فقط ایک سفر کا نام ہے اسی عنوان سے سرنام کلام کے طور پر جو آیات پڑھی اس میں خداوند عالم نے اسی موت کی حقیقت کو واضح کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں کل مملکت کا اختیار ہے ملک اس کے ہاتھ میں وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے ہر شے پر قادر ہے ملک کے اندر خود یہ قدرت آ گئی کیونکہ ملک کے اندر مملکت کے اندر اس دنیا کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو قدرت بھی اسی دنیا کا حصہ ہے لیکن اس نے اپنی اضافی خصوصیت کے ساتھ اپنی اضافی آیت کے ذریعے سے آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یاد رکھو کہ خدا ہر شے پر قادر ہے ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور جب ہر شے پر قدرت کا تذکرہ کر دیا اس کے بعد بیان کیا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وہی خدا کہ جس کے ہاتھ میں مملکت ہے ملک ہے کل انتظام و اختیار ہے کائنات کا ہر چیز اس کے اختیار میں ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اسی خدا نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کیوں خلق کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
اس موت اور حیات کے خلق کرنے کا فقط ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ جانا جا سکے، پرکھا جا سکے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل، اچھا عمل انجام دینے والا ہے۔ عزیز، دو آیات ہیں سورہ ملک کی، ابتدائی دو آیات، پہلی اور دوسری آیات، اس کے اندر خداوند عالم نے موت اور حیات کے فلسفے کو بھی بیان کر دیا اور انسانوں سے موت کے خوف کو بھی دور کر دیا۔ موت کسی خوف میں پڑنے کی شے نہیں ہے، موت کو خداوند عالم نے اپنی خلقت قرار دیا۔ بس توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت حادثاتی وجود نہیں ہے، کیونکہ موت کے ذکر سے پہلے خداوند عالم نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، ملک و مملکت اس کے پاس ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد موت اور حیات کا تذکرہ ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے، جانچا جا سکے کہ تم میں سے کون احسن عمل انجام دینے والا ہے۔ بس موت حادثاتی وجود میں نہیں ہے، ایسا نہیں کہ حادثاتی طور پر ایک شے وجود میں آ گئی کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کو نقصان لاحق ہو رہا ہو، مگر کائنات کا ایک حصہ بن گئی، اب لامحالہ انسانوں کو اس سے گزرنا ہے۔ نہیں، موت خداوند عالم کی ایک تخلیق ہے، جس طرح خداوند عالم نے کائنات کی ہر شے کو اپنے ارادے، علم، قدرت کے ساتھ خلق کیا، بالکل اسی طرح خداوند عالم نے موت کو بھی خلق کیا ہے۔ اب جب جس چیز کا خلق کرنے والا عالم ہو، حکیم ہو، قدرت رکھنے والا ہو، تو یقیناً اس شے کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا، اس شے کے اندر کوئی عجز نہیں پایا جاتا۔ موت کو خداوند عالم نے خلق کیا، چیزوں موت بس حادثاتی وجود نہیں ہے، خدا نے خلق کیا، اور اس نے اپنی قدرت کی گواہیاں دینے کے بعد کہا کہ موت تمہارے لیے تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ اس نے اپنی قدرت کو عزیزوں کر کے بھی دکھایا، وہو علی کل شیء قدیر۔ انسان، اور اب جب دیکھتے ہیں انسان جو مختلف قوتیں طاقتیں رکھتے ہیں، وہ انسان ایک کام کو اس کے ایک طبعی عمل کے مطابق تو انجام دے سکتا ہے، لیکن طبیعت کے اندر جو جس چیز کی طبیعت ہوتی ہے، اس کے متضاد طاقت دینے، انجام دینے کی طاقت انسان کے پاس نہیں ہے۔ خدا نے اپنے لیے کہا علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم متضاد چیزوں کو بھی فراہم کر سکتا ہے۔ آپ مثال لے لیجیے، قرآن کی دو مثالوں کے ذریعے سے بیان کرتا ہوں، اس کی قدرت کو سمجھا رہا ہوں، کتنا قدرت مند ہے وہ، انسانوں کی قدرت سے اس کی قدرت کا کوئی مقایسہ ہو ہی نہیں سکتا، انسان متضاد پر قادر نہیں ہوتا۔ معجزہ الگ ہے، معجزہ جو خداوند عالم نے انبیاء کو اور ائمہ کو اور اولیاء کو عطا کیا، وہ الگ ہے، اور وہ بھی متضاد چیزوں کا نہیں ہوتا۔ خدا وہ ہے جو متضاد چیزوں کو بھی فراہم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سب کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی بات، آگ کی تاثیر جلانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، آگ جتنی بھی ہو اپنی ظرفیت کے مطابق اتنا نقصان انسان کو پہنچاتی ہے۔ ماچس کی تیلی کو جلائی ہے، اس کے سامنے اپنی انگلی کو رکھ دیجیے، انگوٹھے کو رکھ دیجیے، ہاتھ آپ کا تھوڑا سا جلتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا۔ یہی آگ لکڑی میں لگا دیجئے، اس کے سامنے بیٹھ جائیے، یہی آگ بڑی بڑی اس کے اندر لگا دیجئے، دیگوں کے اندر لگا دیجئے، جتنا جتنا آگ کا وجود بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اتنا نقصان کا دائرہ کار پھیلتا چلا جائے گا۔ ہے ذہن میں یہ بات، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ایک موقع قرآن کریم نے ہمیں وہ بھی دکھایا کہ جب اس آگ کو بھڑکانے والوں نے بھڑکایا، اتنی اس آگ کی حدت اور شدت تھی کہ جنہوں نے آگ کو بھڑکایا وہ خود اس کے نزدیک نہیں جا سکتے تھے۔ جس کو آگ میں ڈالنا تھا، اس کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے ایک وسیلے کا اختیار کیا گیا، منجنیق کے ذریعے سے جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، ڈالا نہیں گیا، پھینکا گیا جناب ابراہیم کو۔ لیکن یہی آگ جو اپنی تاثیر کے اندر جلانے کا اثر رکھتی ہے، اسی آگ کو کسی قدرت نے ابراہیم کے اوپر سرد اور سلامتی والا قرار دے دیا۔ یہ کون تھا؟ وہو علی کل شیء قدیر، وہی تھا کہ جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جو متضاد کر سکتا ہے، یعنی آگ بھڑک رہی ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کی آیات کو ذہن میں رکھیے، قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ جب جناب ابراہیم آگ کی طرف چلے تو ادھر خداوند عالم نے مثلاً بادلوں کو حکم دیا ہو، ہوا کو حکم دیا ہو، اور ابراہیم کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے ہوا بادل لے کر آئی ہو، بادل نے بارش کا پانی برسایا ہو، اور اس بارش کے پانی نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہو۔ ایسا تو نہیں ہوا، تاریخ کے اندر ایسا بیان نہیں ہوا، قرآن میں ایسا بیان نہیں ہوا۔ آگ اپنی جگہ پہ سلگتی رہی، جلتی رہی، بھڑکتی رہی۔ اسی آگ میں جناب ابراہیم گئے، دیکھنے والوں نے ابراہیم کو آگ میں جاتا ہوا دیکھا، آگ کا اثر ہے، جلا دے، ختم کر دے، آگ کتنی زیادہ ہے کہ جناب ابراہیم کے جسم کا حصہ بھی بچنا نہیں چاہیے، لیکن قرآن کریم کی آیت کے مطابق درود بھیجو محمد علیہ وسلم بٹھائیں، قرآن کی آیت کے مطابق جناب ابراہیم کا جسم ہم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں بال بھی کا نہیں ہوا، ایک بال تک جناب ابراہیم کا نہیں جلا، اس آگ کے اثر کو ختم کس نے کیا؟ حالانکہ وہ بھڑک رہی تھی، حالانکہ وہ دہکتی ہوئی تھی، آگ تھی، کس نے ختم کیا؟ وہ علی کل شیء قدیر، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، بس وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں کسی کو سالم نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایسا خدا ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ موت اس کے ہاتھ سے بھاگی ہوئی کوئی شے نہیں ہے کہ حادثاتی طور پر وجود میں آ گئی، اب نعوذ باللہ وہ خود بھی کچھ نہ کر پا رہا ہو، نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس نے موت کو خلق کیا ہے۔ بس عزیزوں، جتنا جتنا انسان کا علم، انسان کا تجربہ، انسان کی مہارت بڑھتی ہے، اتنا اتنا انسان کی تخلیق میں اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے، مثال کے طور پر ایک بچہ جو بھی اسکول جانا شروع کرتا ہے، پینسل پکڑنا شروع کرتا ہے، کلر پینسل سے کام کرنا شروع کرتا ہے، وہ بھی ایک پینٹنگ بناتا ہے، اس کی بھی ایک پینٹنگ ہوتی ہے، مگر اس کی پینٹنگ اس کی ایج، اس کے تجربے، اس کے علم کے مطابق ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہی بچہ علم کے مدارج طے کرتا ہوا بڑی کلاس میں آ جاتا ہے، پرائمری میں آ جاتا ہے، اس کی نقاشی میں تھوڑا سا اور خوبصورتی آنا شروع ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اور آگے بڑھتا ہے، سیکنڈری میں آ جاتا ہے، اب اس کا علم بھی بڑھ گیا، تجربہ بھی بڑھ گیا، مہارت بھی بڑھ گئی، اب اس کی جو نقاشی ہے اس کی لائنیں سیدھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بغیر مثلاً اسکیل رکھے ہوئے لائن کھینچنے کی مہارت آ جاتی ہے، بغیر پرکار رکھے ہوئے دائرہ بنا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ علم بڑھ رہا ہے، تجربہ بڑھ رہا ہے، معرفت بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی مہارت اور اس کے اثر نتیجے کا، اس کے عمل کا اثر نظر آنا شروع ہو رہا ہے۔ عزیزوں، جیسے جیسے یہ چیزیں بڑھتی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت میں آپ آ جائیے، جو ماہر ترین نقاش ہیں، مثلا صادقین کو لے لیجیے، پکاسو کو لے لیجیے، یہ مہارت کی ان بلندیوں پر پہنچے کہ یہ استاد قرار پائے۔ یہ ان کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ ابتدا سے، اس وقت سے کہ جب یہ چھوٹے تھے، بچے تھے، انہوں نے اسکیچ بنانا شروع کیے، اس وقت سے یہ مہارت علم کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی۔ یعنی جتنا جتنا وقت گزرتا ہے، علم بڑھتا ہے، معرفت بڑھتی ہے، مہارت میں اضافہ ہوتا ہے، چیز میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خداوند عالم کیا ایسا ہی ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہو، اس کے معرفت میں اضافہ ہوتا ہو، اس کی مہارت میں اضافہ ہوتا ہو، اور نعوذ باللہ من ذالک موت کوئی ایسی تخلیق ہو گئی کہ جب اس کے پاس مہارت میں کمی تھی، اس وقت اس نے موت کو خلق کیا تھا؟ نہیں، خداوند عالم ازل سے جاننے والا ہے، خداوند عالم کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ علم کو خلق کرنے والا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ خداوند عالم کے اوپر اس کی شان میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، وہ شروع سے جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ یہ تو ہم آپ اور ہمارے انسانوں کے لیے ہوتا ہے، وقت کا گزرنا ہمارے اور آپ کے مہارتوں میں اضافہ کرتا ہے، خداوند عالم کی قدرت میں تو کوئی شے اضافہ نہیں کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ موت خدا کی تخلیق بھی اس وقت کی ہے کہ جس وقت سے خدا صاحب قدرت ہے، ایسا نہیں ہوا کہ اس کی ان تخلیقات میں سے ہو کہ جس وقت مہارت نعوذ باللہ من ذالک اس کے پاس نہیں تھی، اس وقت کی ایک تخلیق موت ہے کہ بہرحال اب خلق ہو گئی تو کیا کروں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم ہمیشہ سے صاحب علم ہے، ہمیشہ سے صاحب قدرت ہے، اس نے موت کو خلق کیا، موت کو حیات کے ساتھ خلق کیا، کیوں؟ تاکہ انسانوں کی آزمائش ہو سکے کہ ایوکم احسن عملا۔ بس یہ توجہ کیجئے گا، موت اس کا مطلب ہے فنا نہیں ہے، جس کی مہارت ہو، اس کی جس کی طرف موت کو نسبت حاصل ہے وہ اللہ ہے، اللہ کو فنا نہیں ہے، تو اس کی خلق کردہ اشیاء کو بھی فنا نہیں ہو سکتی۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ خود مولا متقیان نے مناجات کوفہ میں اس کو بیان کیا، مولایا یا مولائی، انت المالک وانا المملوک، اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو میرا مالک ہے، میں تیری ملکیت ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكِ إِلَّا الْمَالِكِ، اور کیا اپنی ملکیت پر مملوک پہ سوائے مالک کے کوئی اور بھی رحم کھاتا ہے؟ مولایا یا مولائی، انت الخالق وانا المخلوق، اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوكِ إِلَّا الْخَالِقِ، اور کیا مخلوق کے اوپر خالق کے سوا کوئی رحم کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ مخلوق جس کی خلقت، جو تخلیق کرتا ہے، اس کو اپنی تخلیق سے پیار ہوتا ہے، جو انسان جو چیز بناتا ہے اس سے پیار کرتا ہے۔ خداوند عالم نے اپنی پیار اور محبت کی مثالیں کیسے دی؟ کہا اگر سمجھنا چاہو کہ خدا بند عالم تم سے محبت کتنی کرتا ہے تو اس کا اندازہ ایسے کرنا کہ 70 ماؤں کی محبت کا اندازہ کر لینا، اور جب 70 ماؤں کی محبت کا اندازہ کر سکو پھر سمجھ لینا خدا کس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. اب دنیا میں وہ ترازو بتا دیا جائے، کون سا ایسا ترازو ہے، کون سا ایسا مقیاس ہے، کون سا ایسا میزان ہے کہ جس پر ماں کی محبت کو ناپا جا سکتا ہو، کون سا ایسا میزان ہے؟ آج تک تو ایسا میزان ترازو خلق نہیں ہوا کہ جس میں خدا و جس میں ماں کی محبت کا اندازہ کیا جا سکے. عزیزوں، یہ ماں کی محبت، یہ مادری جذبہ فقط انسانوں کے اندر نہیں ہے، جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر یہ ماں کی ممتا مادری جذبہ موجود ہے. آپ اور ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، میڈیا کے تھرو دیکھتے ہیں، تصویروں میں دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندے کی بعض دفعہ تصویریں کہ بارش ہو رہی ہے، ایک ماں یعنی ایک جو بڑا پرندہ ہے اس نے کیا کیا، اپنے پروں کو پھیلا دیا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پروں کے اندر لے لیا. کیوں؟ تاکہ بارش کا اثر بچوں پہ نہ آئے. اسی طرح کی ایک ویڈیو بہت کامن ہوئی، مادری جذبے پہ بات کر رہا ہوں، اس لیے ان چیزوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مادری جذبہ فقط انسانوں میں نہیں ہے، حیوانوں میں بھی ہے، خدا تعالیٰ نے وہاں بھی رکھا ہے. وہ ویڈیو تھی کہ جب ایک نہر کا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ ایک نہر ہے، وہاں سے ایک ہرن اپنے بچے کے ساتھ دریا کو اس نہر کو عبور کرنا چاہتا ہے. اسی نہر کے اندر بڑے مگرمچھ بھی موجود ہیں، یہ بنائی بھی نہیں ہے، حقیقت ہے، اس کو فلمایا گیا. تو بڑا مگرمچھ جب ایک بچے کو دیکھتا ہے، ایک ہرن کے بچے کو دیکھتا ہے کہ بچہ ہے، اس کی طرف لپکتا ہے. اب ماں کیا کرتی ہے، جو بڑی ہرن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس اپنے بچے اور اس مگرمچھ کے درمیان حائل بن جاتی ہے، یعنی وہ پیچھے ہوتی ہے ماں، بچہ آگے ہوتا ہے. جیسے ہی مگرمچھ کے منہ میں جانے والا ہوتا ہے بچہ، ماں دوڑتی بھی آتی ہے، پانی میں تیرتی بھی آتی ہے، اپنے آپ کو اپنے بچے کی سپر بنا دیتی ہے. یہ جذبہ تو خدا نے حیوانات میں بھی رکھا ہے. اب سوچیے گا کہ ہماری جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جذبہ حیوانوں کے اندر ہے تو سوچنا تمہاری ماؤں نے کتنی محنت سے تمہیں پالا ہوگا. اسی لیے تو خدا بند عالم نے ماں باپ کی زحمتوں کو اپنے ساتھ بیان کیا ہے. نوجوانوں کی اکثریت، اس لیے ذہن میں پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرنا، کتنا بڑا جذبہ ہے ماں باپ کا. ایک حیوان کے دل میں ہی جذبہ ہے، وہ جو بڑا ہیرا جو ماں ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اپنے آپ کو مگرمچھ کے منہ میں دے دیتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے کبھی آپ کو ملے ضرور دیکھے گا اس ویڈیو کو، وہ اپنے بچے کو دور جاتا ہوا دیکھ رہی ہے، خود مگرمچھ کے منہ میں ہے، اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اسے کوئی کرب اور تکلیف نہیں ہے، وہ اپنے بچے کے دور جانے کی خوشی کو اس وقت بھی محسوس کر رہا ہے. یہ ماں کا جذبہ ہے، یہ حیوانات کے اندر ہے. تو جو مائیں اپنے بچوں کو پالتی ہیں عزیز، ان کا جذبہ کیا ہوگا؟ خدا بندے عالم نے کہا اگر سمجھنا چاہو خدا کی محبت، 70 ماؤں کی محبت کو جمع کرو، اندازہ کر لو، اور جب اندازہ کر لو تو خدا کی محبت کا اندازہ کرنا، یعنی سادہ الفاظ میں کہہ دوں کہ بارے اللہ سادہ سادہ الفاظ میں کہہ دیتا کہ اے انسانوں تم جتنی بھی کوشش کر لو تم میری جتنی تم سے محبت ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو، جو میں تم سے محبت کرتا ہوں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو، تمہارے اختیار میں نہیں ہے، میں تمہیں محبت سے خلق کیا ہے، میں اور آپ ایسے وجود میں نہیں آئے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے کمیل کے مطابق، یا من بدا خلقی وبری وتغذیتی، اے وہ خدا کہ جس نے میری خلقت کا آغاز کیا ہے، بدا خلقی، خلقت کا آغاز کیا ہے، یعنی اسی تو خلقت کا آغاز کرنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ کہیں تھے، خدا نے اٹھا کر جوڑا، جمع کیا، ہمیں ایک صورت بنا کر کھڑا کر دیا. نہیں، ہم کہیں بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا، کوئی اعضا نہیں تھے، جس کو خدا بندہ اعلیٰ نے سورۃ دہر میں بیان کیا، حل اتعلی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ قابل ذکر شے ہوتا، موجود ہوتا تو قابل ذکر ہوتا. یہ گلاس یہاں رکھا ہوا ہے تو اشارہ کر کے کہوں گا کہ گلاس ہے، جب یہاں نہ ہو تو کیا کہوں گا؟ نہیں کہہ سکتا کہ گلاس ہے، کیونکہ قابل ذکر اس وقت ہوتی ہے شے جب وجود رکھتی ہو. خدا نے کہا تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے وجود دیا. یہ وجود کیسے ملا؟ یا من بدا خلقی، اے وہ پروردگار جس نے اپنی محبت سے میری خلقت کا آغاز کیا. اور میں نے عرض کیا کہ انسان اپنی خلقت سے، اپنی تخلیق سے محبت کرتا ہے. ایک انسان ایک کوزہ بناتا ہے، اس کو خود سے نہیں توڑ سکتا، اس نے بنایا ہے، تو تو وہ انسان خداوند عالم کی جو مخلوقات ہیں, جو انسان خدا بنانے والا ہے, کیا خداوند عالم اپنی اس مخلوق کو کہ جس کو بنانے کے بعد خداوند عالم نے اتنی اشیاء بنائی کہیں اپنی تعریف نہیں کی؟ واحد جگہ اگر خداوند عالم نے کہیں اپنی تعریف کی تو انسان کی خلقت پر آ کر بیان کیا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین, انسان کی خلقت کا تذکرہ کر کے کہا کہ بہترین ہے وہ ذات, بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی.
یعنی
بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے. کب کہا؟ جب انسان کا تذکرہ ہوا. یعنی جس کے اوپر خداوند عالم خود اپنی تعریف کرے. اب ایسے شاہکار خلقت کو خداوند عالم خلق کرنے کے بعد فنا کے حوالے کر دے گا. یہ انسان اس دنیا کے لیے آیا, چند دن کی زندگی گزاری اور اس کے بعد چلا گیا, ختم نہیں. خداوند عالم نے خلق کیا ہے انسان کو, خدا نے ہی موت کو خلق کیا. موت فنا کے لیے نہیں ہے. موت کا کام فقط اتنا ہے جس کو ہمارے اور آپ کے امام امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے اصحاب سے بیان کیا, درود بھیجیے سب مل کر, اپنے اصحاب کو موت کی حقیقت امام سمجھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں. اور آپ بھی سوچ رہے ہیں, ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ امام حسین کے خیمے میں بیٹھے ہوتے. کاش یہی ہماری آپ کی آرزو ہوتی ہے شب جمعہ, پیا لائی تنا کننا ماں کو. وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجیے امام حسین کے خیمے میں ہیں. امام حسین موت کی حقیقت کو سمجھا رہے ہیں. کیا ہے موت کی حقیقت؟ فمل موت, اے میرے اصحاب موت کیا ہے؟ الا انترا, سوائے ایک پل کے کچھ بھی نہیں. موت ایک پل ہے. مولا سے پوچھے, مولا کیسا پل ہے؟ مولا ارشاد فرمائیں گے, یہ پل تمہیں اس مادی دنیا سے مانوی دنیا میں منتقل کرنے کا کام کرتا ہے. تم عالم مادہ سے نکل کر عالم معنا میں چلے جاتے ہو. مولا اس کا مطلب ہے موت فنا نہیں ہے؟ امام کہیں گے نہیں, موت فنا نہیں ہے, موت بقا کا نام ہے. جب تک انسان مرتا نہیں ہے اس کو مرنے کا دھڑکا اور اندیشہ ہوتا ہے. مرنے کے بعد تو انسان ابدی حیات پاتا ہے, مرنے کے بعد تو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے انسان کو. تو موت اس کا مطلب ہے عزیزوں کوئی خوف زدہ کرنے والی شے نہیں, لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے. اس دنیا سے ہر انسان نے جانا ہے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جس کے لیے کائنات خلق ہوئی ہو خداوند عالم نے اس کے لیے بھی ایک اجل کا پیمانہ مقرر کیا تھا. بس عزیز یہ موت انسان کو ابدی زندگی کی طرف منتقل کرنے کا کام انجام دیتی ہے. لیکن میں اور آپ اس دنیا میں آئے کیوں؟ وہ خداوند عالم نے بیان کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ یہ جانا جا سکے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. بس اسی کے اوپر چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں. درود بھیجے محمد والے ہوں. اس آیت میں جو آپ کے سامنے پڑی, سورہ ملک کی, خدا نے براہ راست انسانوں کو مجھے اور آپ کو یعنی جو قرآن کا قاری ہے اس کو مخاطب کر کے کہا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ خدا یہ جان سکے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے. اور سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں خداوند عالم نے انڈائریکٹلی بیان کیا, مقصد یہی وہاں بھی کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت قرار دیا تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ ان میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے. بس خدا کی ہم لوگ آپ اس دنیا کے اندر آئے احسن عمل کے لیے, اچھے عمل کے لیے, نیک عمل کے لیے. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ احسن عمل کیا ہے, نیک عمل کیا ہے, وہ عمل مطلوب کیا ہے جس کو خداوند عالم مجھ سے اور آپ سے طلب کر رہا ہے کہ اس کے اوپر خداوند عالم کی نگاہیں ہیں. خدا چاہتا ہے ہم جب جائیں اس دنیا سے وہ عمل ساتھ لے کر جائیں. عزیزوں ہماری اور آپ کی مشکل بڑھ جاتی اگر خداوند عالم ہم سے فقط احسن عمل کا مطالبہ کر لیتا مگر احسن عمل کرنے والے رہنماؤں کی پہچان نہ کرواتا. مشکل بڑھ جاتی, ہم کیسے پہچانتے کہ احسن عمل ہے کیا, خدا کی رضا کے مطابق عمل ہے کیا, خدا کس عمل پر راضی ہوتا ہے, خدا کیسی نمازوں پر راضی ہوتا ہے, خدا کیسے روزے پر راضی ہوتا ہے, ہمیں خبر نہ ہوتی تو مشکل ہو جاتی. شکر کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو احسن عمل کے اوپر پابند کرنے کے ساتھ ساتھ احسن عمل کرنے والی ہستیوں سے آشنا کر دیا. اس کے لیے خداوند عالم نے کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے مومنوں اے مسلمانوں تم جان لو اس بات کو کہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے, عمل ہے, عملی رہنما ہے, وہ کون ہے؟ وہ محمد اور ان کی آل ہیں. عملی رہنمائی. جاننا چاہتے ہو تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں, تمہاری نماز احسن عمل کا حصہ بنی یا نہ بنی, تو کیا کرو؟ علی مرتضیٰ کی نماز کو دیکھ لو. علی مرتضیٰ کی نماز کے سہارے آگے بڑھنا ہے. میزان عمل کیا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ ہے تو بہت سخت. میزان عمل کیا ہے؟ اور روایت ہے کہ میزان عمل کے جس ذریعے سے خدا انسان کے اعمال کو قیامت کے اندر جانچے گا وہ مولا متقیان کی زندگی ہے. یعنی انسان کی نمازوں کو کس کی نمازوں کے ساتھ رکھا جائے گا؟ علی مرتضیٰ کی نمازوں کے ساتھ. انسان کے صدقات کو کس کے سامنے رکھا جائے گا؟ مولا متقیان کے صدقات کے سامنے. اب عزیز ہماری مشکل پڑ گئی. کیوں پڑ گئی؟ ٹھیک ہے, خدا تعالیٰ نے احسن عمل کا کہا, نمونہ عمل بھی دکھا دیا, لیکن مشکل کیسے پڑ گئی؟ اتنا اونچا معیار قرار دے دیا کہ جس تک پہنچنے کی ہمت ہر انسان میں نہیں ہو سکتی. یہ میں نے مبالغن تو نہیں کوئی بات کہی, اس کو آپ کے سامنے دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہوں. چوتھے امام کی بات, جن کا لقب کیا ہے؟ سید السجاد, زین العابدین. اور یہ لقب ان کا دنیا میں نہیں ہے فقط, روایت ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا, میدان حشر ہوگا, وہاں منادی ندا دے گا, اینا زین العابدین, عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ تو سوچئے گا میدان حشر میں حضرت آدم سے لے کر اور آخر قیامت تک تمام صلحاء, ابرار, شہداء, صالحین, انبیاء, آئمہ جمع ہوں گے. ان سب کی موجودگی میں زین العابدین کے عنوان سے جو شخص اپنی جگہ سے قیام کرے گا وہ ہمارا آپ کا چوتھا امام ہوگا. کتنا بڑا مقام ہے امام کا, زین العابدین, عبادت گزاروں کی زینت, سید سجاد, جس نے بہت زیادہ سجدہ کیا ہو. سید یہاں سرپرست کے معنی میں, سردار کے معنی میں. وہ امام سجاد عبادت کرتے ہوئے غش کھا کر گرتے ہیں, پانچویں امام تشریف لاتے ہیں. اب دونوں امام ہیں, ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے, امامت کی منزل دونوں کے لیے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام پیدائش سے امام ہوتا ہے, امام مرحلہ گزار کر امام نہیں بنتا, امام وقت گزار کر کچھ چیزوں کو سیکھ کر امام نہیں بنتا, امام اللہ کی جانب سے امام پیدا ہوتا ہے. لہذا امامت کی تمام چیزوں کو امام جانتے ہیں, عبادت کی منزلت کو امام جانتے ہیں. پانچویں امام دیکھتے ہیں کہ ان کے بابا غش کھا کر گر پڑے, آگے بڑھتے ہیں اپنی آغوش میں, اپنے بابا کا سر رکھتے ہیں, اور امام باقر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ٹپکتے ہیں, آنسو چوتھے امام کے چہرے پر. مولا وحی سے بیدار ہوتے ہیں, کہتے ہیں فرزند کیوں رو رہے ہو؟ امام باقر کہتے ہیں کہ بابا آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کے رو رہا ہوں. کون سی کیفیت؟ کہ پاؤں سوجے ہوئے ہیں, آنکھوں میں حلقہ پڑا ہوا ہے, لب خشک ہیں, عبادت خدا میں اتنا منہمک ہیں آپ کے غش کھا کر گر گیا خوف خدا سے. امام سجاد نے پوچھا کہ بیٹا سمجھتے ہو بہت عبادت گزار ہوں, بہت عبادت کرتا ہوں؟ دوبارہ تکرار کے طور پہ نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میں کسی عام دو افراد کا تذکرہ نہیں کر رہا, دو اماموں کا ماجرا بیان کر رہا ہوں, دو اماموں کی بات بیان کر رہا ہوں. وہ بھی وہ امام کے جو سید الساجدین تھا, زین العابدین تھا. میزان کے اوپر بات چل رہی ہے. امام سجاد کہتے ہیں سمجھتے ہو بہت عبادت کرتا ہوں, بہت عبادت گزار ہوں؟ امام باقر کہتے ہیں بابا کیفیت تو یہی ہے, یعنی پاؤں سوجے ہوئے ہیں, آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے, لب خشک ہیں, غش کھا کر گر پڑے. امام سجاد کہتے ہیں بیٹا جاؤ فلاں جگہ پر, جاؤ جو حجرہ ہے اس کے اندر تاخچہ ہے, اس تاخچے پر ایک کتاب ہے وہ لے کر آ جاؤ. امام سجاد جاتے ہیں بتائے ہوئے ایڈریس کے اوپر, اس کتاب کو لے کر آتے ہیں, صحیفہ ہوتا ہے. وہ صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ اس صحیفے کے اندر امام علی علیہ السلام کی عبادتوں کا احوال لکھا ہوتا ہے. پانچویں امام لے کر آتے ہیں, چوتھے امام اس کو کھولتے ہیں, یعنی امام علیہ السلام کی عبادتوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں تھوڑا سا, اس کے بعد ایک آہ کھینچتے ہیں, اس کتاب کو صحیفے کو بند کر کے, زین العابدین کے جملے بتا رہا ہوں, سید الساجدین کے جملے, کہ جو قیامت میں زین العابدین کے نام سے پکارا جائے گا. آہ کھینچ کر وہ امام کہتا ہے آہ کس میں مجال ہے کہ وہ علی مرتضیٰ کی طرح عبادت کر سکے. یہ میزان عمل اتنا عظیم ہے, خداوند عالم نے یہ میزان قرار دیا ہے کہ جس کو یاد کر کے امام کانپے, کہے کہ کس میں مجال ہے علی کی طرح کا عمل لے جائے, کس کے اندر مجال ہے. اور یہ بات حقیقت ہے, علی مرتضیٰ کی عبادت تو اپنی جگہ, جس مولا متقیان کے لیے بیان ہوا ہو ضربت علی فی یوم القندق افضل من عبادت الثقلین, علی مرتضیٰ کی خندق میں ایک ضربت عبادت الثقلین سے افضل ہے, تو جس کی ضربت افضل ہو عبادت الثقلین سے, اس کے سجدے کا کیا عالم ہوگا, اس کی مناجات کا کیا عالم ہوگا, اس کی دعا کا کیا عالم ہوگا. بس عزیزوں, خدا نے معیار قرار دیا ہے, مگر میزان تھوڑا سا مشکل ہے, اس لیے تو توجہ کرنی ہے. یہ مجالس اسی لیے برپا ہوتی ہیں کہ تذکر ملتا رہے انسان کو, کہ دیکھو جانا ہے, خدا نے احسن عمل کے لیے خلق کیا, احسن عمل کے لیے نمونہ عمل بھی قرار دے دی, ان کا راستہ دکھا دیا, لیکن ان کا راستہ تھوڑا سا دشوار ہے. ان کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمت چاہیے, ان کے راستے پہ چلنے کے لیے انسان کو ارادہ کرنا ہوگا. عزیزو موت انسان کو فقط منتقل کرتی ہے, موت انسان کو فنا نہیں کرتی. ہم اور آپ اس دنیا میں اختیار احسن عمل کے لیے ہے. اب یہ جو احسن عمل ہوگا, اچھا عمل ہوگا, یہ اختیار کے ساتھ ہوگا. خدا بند عالم نے انسان کو اختیار کے ساتھ بھیجا ہے. قرآن کی آیت ہے, وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنِيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تم انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے لیے دنیا کا انتخاب کرتے ہیں فقط, اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے لیے آخرت کا انتخاب کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا, ہم اور آپ کہاں کے لیے خلق ہوئے؟ خلقتم للبقاء, تم بقا کے لیے خلق کیے گئے ہو. یہ بقا کہاں پر ہے؟ اس عالم مادہ سے نکل کر ہے. بیان کیا قرآن کی آیت نے, وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنِيَا, تم میں سے کچھ ہیں جو فقط دنیا کے طلبگار ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, لیکن تم میں سے جو ہوشیار ہیں وہ آخرت کے طلبگار. اسی طرح ہم اور آپ دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, اس سے پہلے بھی ایک ٹکڑا ہے, اس میں بھی خدا مند نے کہا کہ تم میں سے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پروردگار جو اچھائی بھلائی نیکی شہرت مرتبہ عہدہ ہے وہ اسی دنیا میں دے دے, آخرت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. خدا کہہ رہا ہے یہ آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, انہیں جو کچھ ملتا ہے دنیا میں ملتا ہے, ان کو آخرت میں بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیکن خدا نے اس کے بعد تذکرہ کیا, اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں خدا اس دنیا میں بھی حسن آتا فرما آخرت میں بھی حسن آتا فرما. اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ دنیا پر بھی ہے آخرت پر بھی. قرآن نے بیان کیا تم میں سے کچھ ہیں جو فقط دنیا کے طلبگار ہیں, تم میں سے کچھ ہیں جو دنیا کے ساتھ آخرت کی بات کرتے ہیں. عزیز جب انسان دنیا کے ساتھ آخرت کی بات کرے گا, اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر کچھ چیزوں پر اس کو سیکریفائز کرنا پڑے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں متضاد ہوں گی. اب اس دنیا کے اندر انسان رہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت کی طرف توجہ کرنے والا انسان معاشرے سے کٹ کے رہ جائے, یہ نہیں, مکتب اہل بیت میں نہیں ہے. آخرت کی طرف متوجہ ہونے والا انسان معاشرے کے اندر موجود نہ ہو, مثلا غار میں چلا جائے, پہاڑ میں چلا جائے, جنگل میں چلا جائے, تسبیحات میں لے کر بیٹھ جائے, تو یہ آخرت کا طلبگار ہے. نہیں, مکتب اہل بیت میں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں میزان ابھی بیان کیا, کون ہے علی مرتضیٰ کی ذات, امام علی علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب کیا ہے, امام المتقین. کس کے امام ہیں؟ متقیوں کے امام, صاحبان پرہیزگاری اور صاحبان تقوی کے امام ہیں. ایک متقی انسان دنیا دار نہیں ہوتا, دنیا میں زندگی ضرور گزارتا ہے. امام امام المتقین ہیں. اب امام المتقین ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے عملی رہنما علی ہیں. مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر علی مرتضیٰ نے اپنی یہ زندگی غاروں میں گزاری ہے, پہاڑوں میں گزاری ہے, تو میں اور آپ بھی معمور ہیں اس بات کے. لیکن اگر نظر آئے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, امام علیہ السلام کی پوری زندگی انسانوں کے مجمع میں گزرتی ہے, انسانی معاشرے میں گزرتی ہے. گزرتی بھی کیسے ہے؟ امام علیہ السلام ہاتھ میں تسبیح لے کر فقط اس پر کسی ایک خاص ذکر کا ورد نہیں کرتے نظر آتے. امام علیہ السلام رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں, مگر دن کی روشنی میں وہی علی مرتضیٰ بیواؤں کا سرپرست اور یتیموں کا سہارا بنتے ہوئے نظر آتا ہے. اس کا مطلب ہے امام المتقی کا راستہ یہ ہے, اس کا مطلب ہے تقوی والوں کا راستہ یہ ہے, یعنی معاشرے میں رہنا, معاشرے کے اندر زندگی گزارنا. مگر کیسی زندگی گزارنا؟ جیسی علی نے گزاری. کیسی گزاری؟ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان کون ہے, خیرکم من انتفع به الناس, تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس سے دوسرے انسانوں کو کوئی منفعت حاصل ہو جائے, دوسرے انسانوں کو کوئی فائدہ پہنچائے. امام علیہ السلام کا راستہ ہے. بس عزیزو, منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرۃ, تم میں سے کچھ ہیں جو دنیا کے طالب ہیں, کچھ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. آخرت کے طلبگار بھی اسی دنیا میں ہوں گے. اس کو ایک اور واقعے سے محسوس کرواتا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد. زندگی گزارتے ہیں, لیکن صرف اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ سوچنے کے انداز کی ہے. صرف اتنی سی بات ہے, ہم اور آپ اپنی عبادتوں سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہر عبادت کی جو بنیاد ہے، وضو ہو، نماز ہو، قربانی ہو، کچھ بھی ہو، بنیاد کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نیت۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ قربتن الی اللہ، اتنا سا کام ہے بس، اپنے کاموں کو اللہ کی خاطر کرنا ہے، قربتن الی اللہ، یہ بنیاد۔ اسی دنیا میں مجھے اور آپ نے زندگی گزارتی ہے، اسی دنیا میں اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے افراد، ممکن ہے کوئی فقط دنیا کا طلبگار ہو، ممکن ہے کوئی آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آخرت کی طرف متوجہ افراد کے چہرے بدل جائیں گے، ان کا انداز بدل جائے گا، نہیں، اسی دنیا میں رہیں گے، سوچنے کا انداز بدل جائے گا۔ سوچنے کا انداز اماموں نے سکھایا۔ دو تین واقعات میں بیان کر سکتا ہوں، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آٹھویں امام کا دور ہے، آٹھویں امام کے دور میں ایک شخص نے اپنا گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد اس نے آپ کے اور ہمارے آٹھویں امام کو دعوت دی گھر پہ کہ مولا میرے گھر میں تشریف لائیے۔ یعنی مومنوں کی ہمیشہ سے آرزو رہی کہ ان کے گھروں میں ان کے آئمہ تشریف لا سکیں، اور ایک انسان کو، ایک مومن کو اپنے گھر کو ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے مولا کو بلائے تو مولا کے آنے کا اہتمام بھی کیا جا سکے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرے گھر آؤں گا، تیرے گھر میں آؤں گا۔ مومن کی خوشی تھی، نیا گھر بنایا، خدا نے نعمت دی ہے، اور جن کی وجہ سے یہ نعمت ملتی ہے انہیں پہلے گھر میں بلانا ہے۔ آئمہ ہی تو ہمارے ولی نعمت ہیں کہ خدا ان کے تو فعل ہمیں عطا کرتا ہے۔ لولا الحجۃ لساقت الارض باہلہا، حجت خدا نہ ہو تو زمین کا نظام ہی ختم ہو جائے۔ جس کی وجہ سے برکتیں ہیں وہ یہی ہستیاں ہیں۔ لہذا ہر مومن کو جب کوئی نعمت ملتی ہے وہ اماموں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس مومن نے بھی کہا کہ میں مولا کو اپنے گھر بلاتا ہوں۔ گیا مولا کو، کہا مولا میرے گھر تشریف لائیے۔ امام نے کہا تیرے گھر آؤں گا۔ اب سوچنے کے انداز پہ بات کر رہا ہوں، چیزیں وہی ہوتی ہیں، صرف سوچنے کے انداز کو بدلا جاتا ہے، نیت کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس کا اثر بدل جاتا ہے۔ امام اس کے گھر تشریف لائے، اس کے گھر کا معائنہ کیا، کمرے دیکھے، مختلف چیزیں دیکھی۔ ایک جگہ پر امام نے دیکھا ایک روشن دان کھلا ہوا ہے، روشن دان ہوتا ہے، کھڑکی ہوتی ہے۔ امام نے اس شخص سے پوچھا کہ تو نے یہ روشن دان کس لیے بنایا؟ اس شخص نے کہا مولا میں نے اس لیے بلایا ہے اس روشن دان کو تاکہ یہاں سے تازہ ہوا اور روشنی اندر آ سکے۔ توجہ کیجئے گا، چیز وہی ہے، سوچنے کا انداز آئمہ سکھاتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ کہا مولا میں نے روشن دان اس لیے چھوڑا اس جگہ پر، کھڑکی اس لیے چھوڑی کہ تاکہ یہاں سے تازہ ہوا اور روشنی آ سکے۔ امام نے ارشاد فرمایا کاش تیری نیت اس سے بہتر ہوتی۔ کہا مولا اس سے بہتر نیت کیا ہوتی؟ امام نے کہا تیری نیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ میں روشن دان اس لیے بنا رہا ہوں کہ جب بھی یہاں پر اذان کی آواز بلند ہو تو وہ اذان بلا کسی فاصلے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے میرے گھر میں آ جائے، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ اذان کی آواز میرے گھر میں آ جائے۔ اب یہاں پر امام نے کہا تو یہ نیت کرتا، تیرا مقام خدا کی بارگاہ میں کچھ اور ہو جاتا، ہوا اور روشنی تو ویسے ہی آ جاتی ہے اس روشن دان کے ذریعے سے۔ یعنی تجھے اس کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرے گھر میں ہوا اور روشنی آتی، وہ تو روشن دان بنتے ہی آتی۔ تیری نیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ تیری نیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ میں اس کے ذریعے سے خدا کی قربت کیسے حاصل کر لوں، یہ روشن دان تجھے خدا کے نزدیک پہنچا سکتا ہے۔ توجہ کی نہیں گئی آئمہ کا مکتب ہے، یہ روشن دان خدا کے نزدیک کا سفر طے کروا سکتا ہے۔ بظاہر تو دیوار میں بنا ہوا ایک چھوٹا سا سوراخ کہیں گے، لیکن یہ چھوٹا سا سوراخ کس چیز کے ذریعے سے؟ نیت کے ذریعے سے۔ عزیزوں یہ نیت ہے انسان کی، یہ نیت ہے انسان کی کہ انسان اپنی نیت کے ذریعے سے اپنی کردار کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ نیت ہے انسان کی، یہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے حیات کو جاری رکھتا ہے۔ بس توجہ کیجئے گا چند مطالعے پر، ان ہم اور آپ اس دنیا میں آئے احسن عمل کرنے، احسن عمل کے لیے خدا مند عالم نے نمونہ عمل بھی قرار دیا لوگ ہمارے سامنے، آئمہ علیہ السلام کو، اور ان آئمہ نے ہماری فکروں کی تربیت بھی کی ہے کہ دیکھو اپنی فکر کی تربیت کرو۔ تمہیں جو کام کرنا ہے، اب یہاں سے تھوڑا سا نوجوانوں کی طرف چلا جاؤں گا، تمہیں جو کام کرنا ہے اپنے ان کاموں کے اندر فقط خدا کو مد نظر رکھو۔ مثلا تمہیں ڈگری حاصل کرنی ہے، تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ تمہیں ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزرو گے، اسکول کی لائف گزارو گے، کالج میں آؤ گے، کالج کے بعد یونیورسٹی میں آ جاؤ گے، ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ تمہارے ہاتھ میں ڈگری آ جائے گی، وہ اچھی بات ہے، تم سب تعلیم یافتہ ہو گئے، مگر ایک مرتبہ تم اپنے اسی تعلیمی پروسیس کے ذریعے سے خداوند عالم کے نزدیک جا سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ کہ جب تم شعوری کیفیت میں آؤ، نیت یہ کرو کہ بارِ الٰہ اس علم کو اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ اس علم کے ذریعے سے تیری مخلوقات کا بھی خادم بن سکوں، اور زمانے کا جو امام منتظر بیٹھا ہوا ہے اس کے بھی قابل اپنے آپ کو بنا سکوں۔ کتاب وہی رہے گی، استاد وہی رہے گا، کمرہ امتحان پڑھائی کا ماحول وہی رہے گا، انسان کا درجہ خدا کے نزدیک بڑھ جائے گا۔ یہی سوچ ہے مختلف، جو ہمیں سوچنے کے لیے کہا گیا. احسن عمل, لیکن احسن عمل کی بنیاد کہاں سے ہوتی ہے؟ نیت عمل کے ذریعے سے. ہمارا آپ اس دنیا میں عزیز اس لیے آئے تاکہ ہم احسن عمل کر سکیں, نیک عمل کر کے اس دنیا سے جا سکیں. خدا بند عالم نے ہمیں رب اس لیے خلق کیا, خدا بند عالم نے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کے ساتھ, نمونہ عمل کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ جنہوں نے اس دنیا کے سوچنے کے انداز کو بدل دیا. رسول اللہ نے ہمارے اور آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کیا. یہ سوچنے کا انداز انسان کے حیات کو بناتا ہے. بس عزیزوں, ایک نوجوان اس دنیا سے گیا, یقیناً خدا بند عالم کی بارگاہ میں جوانوں کا بڑا درجہ ہے. خدا بند عالم مخصوصاً جوانی میں ایمان کو بہت اہمیت دیتا ہے. محسن کا تعلق, یہاں کھڑے ہوئے اس کے جو دوست کھڑے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے, جو آئے ہوئے ہیں عزیز دوست ان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ محسن کی زندگی اسی سوچ کے تحت گزری کہ ہر انسان پڑھتا ہے, ہر انسان آگے بڑھتا ہے, ہر انسان کماتا ہے, لیکن اس کی سوچ کا محور خدا اگر ہو جائے تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. یقیناً محسن ان نوجوانوں میں سے تھا کہ جس کی سوچ خدا ہی سوچ تھی, جس کے بارے میں گواہی دینے والے افراد یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ خدا کے بارے میں گفتگو کرتا تھا, وہ امام کے بارے میں سوچا کرتا تھا. عزیز, تو بڑی سعادت ہے کسی انسان کے لیے, یہ اس کی ماں باپ کی تربیت ہے کہ اس کو اس مقام تک پہنچائیں کہ وہ ایک انسان, وہ نوجوان اس مادیت پرستی کے دور میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس گندگی سے نکالے اور اپنے آپ کو خدا اور ائمہ علیہ السلام سے وابستہ کر سکے. بڑی سعادت ہے کسی کے لیے. خوش نصیب ہیں محسن کے والدین اور یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے والدین کہ جنہوں نے ایسی تربیت کی اپنے بچوں کی. یقیناً جوانی کا ایمان ہوا ہے کہ جس کو خدا بند عالم بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. اسی لیے جو خدا بند عالم قیامت کے اندر سوالات کرے گا, احسن عمل کے بارے میں پوچھے گا, زندگی کے بارے میں سوالات کرے گا, چند سوالات ہیں, ان میں پہلا سوال خدا کی بارگاہ میں کیا ہے کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں گزارا, خدا پوچھے گا. اب توجہ کیجئے کہ جب خدا بند عالم پوچھ لے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں گزارا تو اس عمر کے اندر کتنا دوران آ گیا پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا, یعنی پہلی دن جو دنیا میں آئے اور آخری سانس جو دنیا میں لی اس وقت تک کا حساب خدا لے گا کہاں تم نے اپنی عمر گزاری. لیکن اس کے بعد جو اگلا سوال خدا کرے گا وہ کیا کرے گا, عمر کا سوال ہو گیا دنیا میں کہاں زندگی کہاں گزاری, اگلا سوال خدا کرے گا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. ایک سوچنے کی بات ہے, جوانوں کو پیغام دے رہا ہوں, ایک سوچنے کی بات ہے. جب آپ نے کل کا سوال کر لیا تو جوانی تو جوز تھی, اس کل کا جوز ہے. عمر کہاں گزاری, عمر میں پیدائش سے لے کر موت تک کا دوران آ گیا, لیکن جوانی کی اہمیت اتنی ہے کہ خدا بند عالم جوانی کا سوال الگ کرے. تو عمر بتا دیا, بتاؤ جوانی کہاں گزاری, جوانی کے بارے میں الگ سوال ہے. جوانی کی اہمیت یہ ہے عزیزو, جوان اسی لیے, اب اس چیز کو روایات کے ذریعے سمجھیے گا کہ جوانی کی عبادت, جوانی میں خدا کی طرف توجہ, جوانی میں خدا کی طرف انسان کا مائل ہونا انسان کو کیا مقام عطا کرتا ہے. روایت بیان کرتی ہے ان اللہ قد یباہی بشاب العابد, خدا بند عالم ایک نوجوان عبادت گزار کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے. کون فخر و مباحت کر رہا ہے؟ ماں باپ نہیں, ماں باپ تو کرتے ہیں, خدا فخر و مباحت کر رہا ہے. خدا کون ہے؟ جو بے نیاز ہے, وہ خدا کے جس کو کسی کے سجدے کی کوئی احتیاج نہیں ہے, وہ خدا کے جو کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے. ان اللہ قد یباہی بشاب العابد, خدا بند عالم ایک نوجوان عبادت گزار کی عبادت پر فخر و مباحت کرتا ہے. کہاں فخر و مباحت کرتا ہے؟ فرشتوں کے درمیان. اپنے الفاظ میں بیان کروں, یعنی فرشتوں کو جب ایک نوجوان آ کر کھڑا ہوتا ہے مصلی عبادت پر, عبادت کرتا ہے, اپنی نیت کو خالص کرتا ہے, اپنے کاموں کو خدا کی خاطر انجام دیتا ہے, خدا شاید فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اعتراض کیا تھا, خدایا زمین پر کس کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا رہا ہے, وہ تو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا, خون بہائے گا, اس وقت تمہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, آؤ اس نوجوان کو دیکھ لو, دنیا اپنی طرف اسے کھینچ رہی ہے, اس کے دل میں شہوت بھی موجود ہے, اس کے دل میں غضب بھی موجود ہے, اس کے پاس گمراہی کے تمام راستے موجود ہیں, مگر یہ تمام راستوں پر ٹھکراتا ہوا میری محبت کی خاطر مصلی پہ آ کر کھڑا ہو گئے. یہ ہے وہ انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ان اللہ قد یباہی بشاب العابد, خدا بند عالم ایک نوجوان کی عبادت پہ فخر و مباحت کرتا ہے, عالم ملکوت میں فخر و مباحت کرتا ہے. قرآن انسان جب بھی پڑھے قرآن انسان کو ثواب عطا کرتا ہے، ہدایت عطا کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، مگر جوانی میں اگر قرآن پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ روایت جوانی کے اندر جب انسان قرآن کی بہت زیادہ عادت اپنے اندر ڈال لیتا ہے، رسول اللہ کی روایت ہے، تو یہ قرآن اس کے گوشت اور اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور خون کی مانند اس کی رگوں میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ جوانی کے لیے ہے. انسان بڑھاپے میں جتنا قرآن پڑھے اس کو ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا، اس کو درجات ملیں گے، مگر جوانی میں خدا مند عالم عزیزوں قرآن پڑھنے کی اہمیت کس طرح سے بیان کر رہے ہیں. جوانی اتنی اہم ہے. اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند عالم نے بیان کیا انہم فتیتم آمنوا بربہم فزدناہم ہدا وربطناہم علی قلوبہم، بے شک وہ نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لے کر آئے. اب جب ایمان لے کر آئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مزید استقامت عطا کی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. یعنی جوانی میں اگر کوئی نوجوان اسلام کی طرف اسلام کی طرف آئے، ایمان کی طرف آئے، خدا بند عالم اس کے لیے اضافی ہدایتوں کے راستوں کو کھولتا ہے. یہ جوانی ہے عزیز. محسن انہیں نوجوانوں میں سے تھے جنہوں نے کیسی جوانی گزاری، ایک ایسی زندگی گزاری جس میں لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ پوری زندگی محسن کی اسلام کے مطابق جتنا انسان سے ممکن ہوتا ہے اس نے گزاری. یہ نوجوان جو ان کے دوست یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی انشاءاللہ اسی رستے پہ چلنے والے ہیں عزیز. خدا بندہ عالم ہم سے ان تمام چیزوں کا حساب کتاب لینے والا ہے. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کسی مقصد کی خاطر آئے، وہ مقصد کیا ہے؟ شروع بیان کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جان لو تمہیں اس لیے خلق کیا گیا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے پاس دنیا آئے گی، تمہارے پاس امکانات آئیں گے، تمہارے پاس عہدے آئیں گے، تمہارے پاس شہرت پرستی آئے گی. انہی تمام چیزوں سے نکل کر تمہیں خود کو خدا سے وابستہ کرنا ہے. خدا سے وابستہ کرنے کا ہنر اگر سیکھنا ہو تو علی مرتضیٰ کی طرف دیکھ لینا، خدا سے وابستہ ہونے کا ہنر اگر سیکھنا ہو تو فاطمہ زہرا کی طرف دیکھ لینا کہ انسان کیسے اپنے کاموں کو فقط خدا کی خاطر کرتا ہے. یہ راستہ محمد والے محمد نے سکھایا. مشہور آیات آپ نے سنی کہ جناب حسنین بیمار ہوئے اور بیمار ہونے کے بعد جناب زہرا نے نظر مانی کہ بارے اللہ میرے بچوں کو صحت یابی عطا فرمائے گا تو میں ان کے شکرانے میں تیری بارگاہ میں روزے رکھوں. بچوں کو خداوند عالم نے صحت یابی عطا فرمائی. جناب فاطمہ زہرا نے اپنی اس منت کو پورا کیا، روزہ رکھا. جناب زہرا اب گھر کا ماحول ایسا ہے کہ مرکزیت جناب زہرا کے ساتھ ہے، محوریت اس گھر کی جناب زہرا کے ساتھ ہے. یہ بات ہم اور آپ حدیث کے سامنے بارہ بارہ پڑھتے چلے آئے. فرشتوں نے پوچھا خدایا چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا بند عالم تعارف کا ذریعہ کس کو قرار دیا؟ خدا بند عالم نے پنجتن کی موجودگی میں جس کو مرکزیت قرار دیا، محوریت قرار دیا، وہ کون ہے؟ فاطمہ. خدا نے کہا ہوں فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. یعنی فاطمہ کا نام آنے کے بعد خدا بند عالم دیگر ہستیوں کا نام بھی نہیں لے رہا، ان کی بھی پہچان اگر ہوگی تو فاطمہ کے ذریعے سے ہوگی. یہ اتفاقات نہیں عزیزوں، یہ انتظام ہے، یہ خدا کا اہتمام ہے. یہ فاطمہ کی ہستی کو سمجھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ رسول اللہ جیسی ہستی موجود، علی جیسا امام موجود، حسنین جیسے جوان موجود ہوں، مگر جب فاطمہ کا نام آ گیا مرکزیت فاطمہ کے پاس، خدا پہچان کا ذریعہ بھی فاطمہ کو قرار دے گا کہ فاطمہ اور ان کے بابا، فاطمہ اور ان کے شوہر، فاطمہ اور ان کے بچے. ٹھیک، جناب فاطمہ مرکزیت ہے. اب جناب فاطمہ جو کام کرتی ہیں گھر میں معمولا سب کرتے ہیں، روزہ رکھا، گھر میں جتنے افراد ہیں سب نے روزہ رکھا. اس کے بعد پہلا دن گزرا، افطاری کے لیے بیٹھے، تب الباب ہوا، کون ہے؟ ایک یتیم آیا ہے، مسکین آیا ہے. جناب زہرا نے اپنی روٹی اٹھا کر دے دی. اب طبعیت کے اندر جتنے افراد بیٹھے ہیں سب نے اپنی اپنی روٹیاں دے دی. قصہ سنا ہوا ہے، مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد دوسرا دن آیا، پھر تب الباب ہوا، اب کون آیا؟ ایک یتیم آ گیا، اس کو روٹیاں دے دی گئیں. اگلا دن گزرا، اگلے دن جو ہے ایک اسیر آیا. جو تینوں دن یہ ماجرا ہو گیا، یہ ماجرا، یہ واقعہ تو ایک گھر کے اندر ہوا تھا نا، کسی کو اس کی خبر تو نہیں تھی سوائے اس کے جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو سب جانتا ہے اس کو خبر تھی. اس نے اس نیت کو انسانوں کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو اپنے کاموں کو کیسے فقط خدا کی خاطر کیا جاتا ہے، اس کو اگر سیکھنا ہو تو زہرا سے سیکھنا. اس کے لیے خدا نے کیا کیا؟ سورہ حل عطا کو اتار دیا. سورہ دہر کو اتار دیا. اس سورہ دہر کے اندر پورا واقعہ خدا نے بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نظروں کو پورا کرتے ہیں, آخرت کا خوف رکھتے ہیں, اور اس کے بعد یا مسکین و یتیم و اسیر کو کھلاتے ہیں, اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, دیکھو ہم نے تمہیں جو کھلایا ہے فقط اللہ کی خاطر کھلایا ہے, لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, نہ اس کے بدلے تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ سننے کے منتظر. یہ اخلاص کی بنیاد, یہ اخلاص کا کمال ہے. انسان اپنی نیت کو خدا کی خاطر کرے, کہاں سے سیکھے؟ زہرا سے سیکھے. کس لیے کھلایا؟ ہم اور آپ بھی کھلاتے ہیں بعض اوقات, ہم اور آپ بھی سرپرستیاں کرتے ہیں بعض اوقات, لیکن بعض اوقات ہماری زبانوں پر کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ سامنے والے کو شرمندگی کا احساس ہو جاتا ہے. لیکن جناب زہرا نے کیا کہا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں فقط اللہ کی خاطر, لا نريد منكم جزاء, یاد رکھنا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کہ آج ہم نے کھلایا کل تم ہماری دعوت کرنا, نہیں, نہ فقط بدلہ نہیں چاہتے, ولا شکورا, جو ایک طبیعی عمل ہے, آپ کو کوئی کوئی چیز لا کر دیتا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں آپ کے دل میں آتا ہے یہ شکریہ کے الفاظ تو بولے گا ہی کم سے کم. جناب زہرا نے کہا نہیں, ہم اس طبیعی عمل کو بھی نہیں مانتے, ولا شکور, اپنی زبان سے شکریہ بھی مت کرو, ہم اس کو بھی سننا نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی خاطر ہم نے اس عمل کو انجام دیا ہے اس نے اس عمل کو دیکھا بھی ہے, لکھا بھی ہے, محفوظ بھی کر لیا, کل اجر بھی وہی ادا کرنے والا ہے. یہ ہے عزیزو انسان کی نیت کی معراج. احسن عمل کے لیے خلق ہوئے, احسان عمل نمونہ عمل اہل بیت علیہ السلام کے ذات, احسان عمل کا راستہ نیت کے ذریعے سے طے ہوتا ہے. نیت کیسے خدا کی خاطر کی جاتی ہے جناب زہرا نے سکھا دی. بس یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے آج کا. خدا بند عالم نے ان نوجوانوں کو جو خلق کیا, خدا بند عالم نوجوانی کے ذریعے سے, نوجوانوں کے ذریعے سے آگے بڑھا ہے. چند الفاظ چونکہ نوجوان بیٹھے ہوئے, امام عصر کے حوالے سے بیان کروں کہ نوجوانی کی اتنی اہمیت ہے کہ خدا بند عالم امام عصر کو بھی جو ظاہر فرمائے گا, روایات کے مطابق امام اس نوجوان کی مانند دنیا پر ظاہر ہوں گے. امام کی فوج کی اکثریت ان افراد پر مشتمل ہے کہ جو جوان ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے جوانوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے, ایک تذکر ہے کہ دیکھو آپ ایک بہت اچھے دور کے نزدیک آ رہے ہو, ایک بہت اچھے دور کے نزدیک. یہ محسن نے جو یہ اسکاؤٹنگ کا لباس پہنا تھا جس کو پہنے ہوئے دو دوست ہمارے کھڑے ہوئے باہر بھی کھڑے ہوئے, یہ اسکاؤٹنگ کا لباس شاید اسی لیے پہنا تھا محسن نے کہ تربیت کر لوں امام زمانہ کی فوج میں جایا کیسے جاتا, وہ گر سیکھ لوں, وہ ہنر حاصل کر لوں کہ کیسے جب زمانے کا امام آئے گا تو میں اس وردی میں اس کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا. اسکاؤٹنگ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے, اسکاؤٹنگ کرنے والے جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے, بہت ساری مشکلات کو جھیلنا پڑتا ہے, بہت ٹف ایکسرسائزز ہوتی ہیں, آسان نہیں ہے اسکاؤٹ بننا. شاید محسن نے یہ لباس اسی لیے پہنا تھا, شاید نوجوان ان لباسوں کو اسی لیے پہنتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں ایک آنے والے امام کا تصور باقی ہے. عزیزوں اس جگہ تک پہنچنا ہم سب کی آرزو ہے, اور ہمارا اس دور کے نزدیک ہیں, بہت نزدیک ہیں. خدا جانتا ہے کوئی وقت تعین نہیں کر رہا, میں وقت تعین نہیں کر رہا, جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر دور کی نسبت یہ دور بہت نزدیک ترین دور ہے. محسن کی آرزو میں سے تھا, اس کی والدہ نے بیان کیا, اس کی آرزو میں سے تھا کہ اپنا زمانے کے امام کی خدمت کر سکے, ہر نوجوان کی آرزو. اس کی والدہ نے ایک تو خوابوں کا تذکرہ کیا, مجھ سے درخواست کی تھی میں اس کو بیان کروں, بیان کرتا ہوں کہ رابطہ انسان کا باقی ہے. والدہ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک فوجی لباس میں, اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے. والدہ نے پوچھا کہ محسن کہاں کی تیاری ہے؟ کہا شام جا رہا ہوں جناب زینب کے حرم کا دفاع کرنا. یہ اس کی پاکیزگی کی دلیل ہے عزیز, یہ اس کی سچی نیت کی دلیل ہے, کیونکہ ہر نوجوان جس نے سنا جناب زینب کے حرم کی طرف نجس قدم پڑھنا اس کا دل مسترب ہوا. سلام ہے ان مدافعان حرم پر کہ جنہوں نے جا کر اپنی جانوں کو قربان کر دی, خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر جناب زینب کے حرم کی طرف نجس قدم نہیں آنے دی. اس کی والدہ نے خواب سنا, کہا میں نے اس کو اس طرح سے دیکھا, پوچھا کہا کہاں کہہ رہا تھا؟ کہا مدافع حرم جناب زینب کی طرف جا رہا ہوں. کہا ایسے کیوں جا رہے ہو, اس طرح سے کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ یعنی ظاہراً موت کے بعد کا شاید تذکرہ آئے گی, کیوں اس طرح سے جا رہے ہو؟ تو کہنے کہ شاید پہلے آپ جانے نہ دیتی مجھ کو. عجیب 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 پیغام آتے ہیں انسان کے. میں نے عرض کیا دنیا سے رابطہ ختم نہیں ہوتا, موت فنا نہیں ہے, موت بقا ہے, لیکن انسان کیسے باقی رہتا ہے یہ اصل چیز ہے. انسان کردار کے ذریعے زندہ رہتا ہے. ایک اور واقعہ اس کی والدہ نے سنایا تھا, اس کو انہوں نے کہا تھا بیان کرنا, میں بیان کر دیتا ہوں ان کی خواہش پر, اگرچہ اس کا مقام پہلے تھا, بہرحال آخر میں آگے بیان کر دیتا ہوں, کہ انسان مختلف ذریعوں سے اپنی چیزوں کو بیان کرتا ہے. اب یہ انسان کی روح کی پاکیزگی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو بعض دفعہ اجازت ملتی ہے کسی کے خواب میں آ کر چیزوں کو بیان کر سکتا ہے. محسن کی والدہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون نے ان کو فون کیا, اور فون کرنے کے بعد کہا کہ اس نے پیغام دیا ہے آپ کو. پیغام کیا دیا ہے؟ کیا پیغام یہ دیا ہے محسن نے کہ میری والدہ سے کہیں پریشان نہ ہوا کریں, میرے لیے بس دعا کیا کریں. والدہ کے ذہن میں آیا کہ اب مجھ سے میرے بیٹے نے دعا کرنے کا کیوں کہا؟ بہرحال ماں ہے, دعا تو ہر وقت ہوتی ہے, لیکن کوئی شاید خاص بات ہو. کچھ لوگوں سے رجوع کیا, لوگوں نے کہا کہ چونکہ ماں ہیں ایسے ہی مغفرت کی دعا کا کہا ہوگا, کچھ اور کہا ہوگا. بہرحال ان کا ذکر کسی ایک عالم سے ہوا, ان عالم نے کہا کہ ممکن ہے محسن اس ذریعے سے آپ کی توجہ کسی بات کی طرف کروا رہا ہو, ممکن ہے اس کے ذمے کچھ معاملات ہوں. اب اس واقعے کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ معاملات انسانوں کے دوسرے انسانوں پر جو حقوق ہیں کتنے اہم ہیں. محسن نے کہا کہ ان سے کہیں دعا کریں. والدہ نے پوچھا, ایک عالم نے کہا کہ آپ اس کے کاموں میں دیکھیے, ممکن ہے اس کے ذمے کچھ ہو, وہ چاہتا ہو وہ ادا ہو جائے. والدہ نے ان عالم کے کہنے کے مطابق اس کے کاغذات کو نکالا, محسن کے کاغذات کو ڈھونڈا, اس میں کچھ چیزوں کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں ایک رسید آئی جس پر لکھا ہوا تھا, کچھ پیسے تھے, ظاہراً 6-7 ہزار روپے تھے, اور وہ اس پہ لکھے ہوئے تھے کہ محسن نے وہ قرض لیا تھا کسی سے اور وہ قرض اس کے ذمے تھا. والدہ نے اس کے اوپر جو لکھا ہوا نمبر تھا, جو دوست تھے ان سے بات کی, تو کسی دوست نے پہلے ایکسیپٹ نہیں کیا. ظاہر ہے دوست تھا, چلا گیا, اگر کسی کے پیسے تھے بھی تو وہ چاہتا ہے کہ بس اس کا تذکرہ نہ ہو. والدہ نے دوستوں کو پیغام دیا کہ دیکھو نہیں, میں چاہتی ہوں کہ محسن نے یہ پیغام خواب میں دیا ہے, یقیناً وہ چاہتا ہے کہ اس سے بری ذمہ ہو جائے, لہٰذا جس کے بھی پیسے ہیں وہ مجھ سے یہ پیسے طلب کر لیں. پھر اس کے ایک دوست نے کہا کہ ہاں یہ پیسے اس نے مجھ سے مثلاً 7 دسمبر کو لیے تھے, کچھ دن بعد اس کی انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا, اس نے اسی امید پہ لیے تھے کہ اس کی کچھ عرصے بعد جاب ہونی تھی, تو اب چونکہ آپ نے تذکرہ کیا ہے تو میں نے یہ بتایا. بہرحال اس نے وہ پیسے اس دوست نے پھر بعد میں معاف کیے. یہ انسان کا رابطہ ہے. انسان کی روح اگر پاکیزہ ہو عزیز ہو تو انسان رابطے کرتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے پوری, یہ پوری ایک طریقہ کار ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے, لیکن بہرحال خداوند عالم پاک لوگوں کو مزید پاک ہونے کا موقع دیتا ہے. اس دنیا کے اندر بھی خدا پاک لوگوں کو چنتا ہے, مرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا ہے. یہ دوسروں کا حق اتنا اہم ہے کہ ایک مرتبہ شہداء رسول اللہ کے ساتھ کچھ افراد جمع ہوئے, شہید ہو گئے تھے. رسول اللہ نے قبیلے والوں کو بلایا, کہا تمہارا شہید اس وقت جنت کے دروازے پر روکا جا چکا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے شہید کے بارے میں روایت ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, شہید سیدھا خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. عند ربہم یرزقون, قرآن کی آیت ہے. شہید کہاں سے رزق پاتا ہے؟ عند ربہم, اپنے رب کے پاس جاتا ہے سیدھا. یہ شہادت کا مرتبہ ہے. جیسے شہدا کو سیدھا خدا کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے, رسول اللہ نے قبیلے والوں کو بلایا اور کہا کہ تمہارا شہید جنت کے دروازے پر ہے, نہیں جا سکا اندر. پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ کہا اس کے ذمے فلاں شخص کا قرض باقی ہے, جاؤ جلدی سے اس کے قرض کو ادا کرو, اور اس قرض کو ادا کرنے کے بعد اس نوجوان کی روح کو آزاد کرو. قبیلے والوں نے کام انجام دیا اور اس نوجوان شہید کی روح جنت کی طرف پرواز کر کے چلی گئی. واقعہ آخر میں آ گیا, لیکن بہرحال اسی سے لنک مقصد کا بنا لیتا ہوں کہ عزیزوں ہمارے اور آپ کے اوپر بھی ایک قرض ہے جو بھی ہم سب کی گردنوں پر ہے. وہ قرض کس کا ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کی وفا کا قرض ہے, اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا قرض ہے, امام زمانہ علیہ السلام سے وفا کا قرض ہے جس کو خدا نے ہمارے اور آپ کی گردنوں پر ڈالا ہوا ہے. دنیا میں ہر جگہ مومنین شیعہ اس قرض کی اور اس فرض کی ادائیگی میں لگ گئے. نتائج آپ کے سامنے, اس وقت دنیا کے اندر تشیع الحمدللہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی نہیں دی جائے گی, قربانی دی جائے گی, مگر اس قربانی سے عزت حاصل کرتی چلی جائے گی. پوری دنیا کے اندر اس وقت تشیع اس فرض کو ادا کر رہی ہے, ہم اور آپ بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں, مگر شاید ہماری رفتار دوسری جگہ والوں سے دھیمی ہے, آہستہ رفتار میں چل رہے ہیں. ہمیں بھی تیزی سے چلنا ہے عزیزوں, اس کاروان میں شامل ہونا ہے, امام اصل کے اس کیمپ کے اندر پہنچنا ہے جس تک پہنچنے کی ہر نوجوان کے دل میں آرزو ہے, تمنا ہے. اور اگر امام کی خدمت کا جذبہ مخصوصاً نوجوانوں کے دل میں ہو تو ان کے لیے ایک عملی رہنما کربلا میں موجود ہے. کیسے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی جاتی ہے؟ اگر نوجوانوں کو دیکھنا ہو تو کربلا کا نوجوان پیغام دیتا ہوا نظر آئے گا کہ زمانے کے امام کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. کربلا کے نوجوان کا تذکرہ عزیزوں بڑا سخت تذکرہ ہے، بہت دشوار تذکرہ ہے. مصائب امام حسین علیہ السلام نے برداشت کیے، مگر چند جگہیں ایسی ہیں کربلا کے اندر کے جہاں امام حسین پوری طرح سے تڑپ کر رہے ہیں. ان چند جگہوں میں سے جناب قاسم کی رخصت ہے، علی اکبر کی رخصت ہے، اور حضرت علی اصغر کی شہادت ہے. مصائب کو پیش کروں گا، کوشش یہ کروں گا کہ شاید اس کے ذریعے سے جو محسن کی والدہ ہیں ان کے دل کو تھوڑا سا سکون مل سکے، جو ان کے گھر والے ہیں ان کے دل کو تھوڑا سا سکون مل سکے. نوجوان کا جانا عزیزوں پہ معمولی نہیں ہوتا. دو چیزیں بڑی سخت ہوتی ہیں، دو جنازے اگر سامنے رکھے ہوں اس وقت ودا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک ماں باپ کا جنازہ، جب بچوں سے کہا جاتا ہے بچوں آؤ اپنے ماں باپ کی آخری مرتبہ شکل دیکھ لو، بچے برداشت نہیں کر پاتے، کیسے ممکن ہے میں اپنی ماں کو آخری مرتبہ دیکھوں، کیسے ممکن ہے اپنے باپ کو آخری دفعہ دیکھوں جس نے کتنی محنت اسے مجھے پالا ہے. بچے جنازے پر آ کے کھڑے ہوتے ہیں، ذہن میں پوری زندگی کے مناظر گھومنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس ماں نے کتنی محبت کی تھی، کتنی احتیاط کی تھی، کتنا چاہا تھا، کیسے قربانیاں دی تھیں. عزیزو اسی لیے مشکل ترین مراحل میں سے ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب بچوں سے کہا جائے آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. بس اب بات یہاں تک آئی گئی تو سوچتا ہوں کہ ہم ایک عام جنازے میں جب آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، بچوں سے کہا جاتا ہے آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، مشکل ہوتی ہے. ذہن اس موقع پہ خود بخود مدینے کی اس گھر میں چلا جاتا ہے جہاں ایک جنازہ پڑا ہوا تھا، ایک باپ کھڑا ہوا تھا، بچوں سے کہہ رہا تھا بچوں آؤ اپنی ماں سے آخری بار مل لو. وہ باپ کتنا مظلوم باپ تھا کہ اس سے جناب زہرا نے حیات میں کہا علی میں نے سنا ہے مدینے میں کوئی سلام نہیں کرتا. علی نے کہا زہرا کاش ایسا ہوتا، نوبت یہ سلام میں کروں تو جواب کوئی نہیں دیتا. کتنا مظلوم باپ ہے، یہ جنازہ کس کا پڑا ہوا ہے؟ ایک ایسی ماں کا ہے کہ جس کا پہلو شکستہ ہے، ایک ایسی ماں ہے کہ جس نے اپنے بابا کی اس دنیا سے جانے کے بعد مسکرانا چھوڑ دیا تھا، لیکن جب اپنی موت کا یقین ہوا اور جب اپنی کنیز سے پوچھا کہ جنازے اٹھتے ہیں اس میں جسم نظر آتا ہے، کنیز نے کہا کہ میں نے کیسے جنازوں کو اٹھتا ہوا حبشہ میں دیکھا تھا، تابوت بنایا جاتا ہے اس میں جسم کے خد و خال نمایاں نہیں ہوتے، تو اس خاتون نے اس وقت مسکراہٹ کا آغاز کیا تھا کہ میرے پردے کا اہتمام ہو گیا. ایک ایسی ماں کا جنازہ ہے، بچے کھڑے ہوئے ہیں، اجنبی یہاں بھی ہوتے ہیں، بچوں کو کوئی لے کر آگے پڑھ رہا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے آؤ بچوں آؤ اپنی ماں سے آخری بار ودا کر لو. اب جناب حسنین موجود تھے، ماں کا جنازہ ہے، روایتوں میں جو بیان ہوا کہ امام حسن آگے نہیں پڑھے، شاید امام حسین آگے نہیں پڑھے، شاید دونوں شہزادے آگے نہ پڑھے ہوں، اور وہی کہا جو بیان کیا جاتا ہے کہ بابا ماں بلاتی تھی تو ہم جاتے تھے، ماں بلائے گی تو آگے پڑھیں گے. عزیزو یہ کیسا جنازہ ہے، آسمان کیسا منظر دیکھ رہا ہے. روایت میں آیا بندے کفن کھلے، فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، حسن و حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا، آسمان میں کہرام بپا ہو گیا، اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دیجئے، آسمان میں کہرام بپا ہو گیا. علی مرتضی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد حسن و حسین کے ماں کے سینے سے جدا کرتے ہیں. میں ہمیشہ اس موقع میں کہتا ہوں اے آسمان ایک منظر یہ ہے جو تو دیکھ رہا ہے، ایک منظر تجھے اور دیکھنا ہے سن 61 ہجری کے اندر، فقط منظر میں تبدیلی یہ آئے گی. یہاں ماں کا جنازہ ہے، ماں سے لپٹنے والے بچے ہیں، وہاں باپ کا لاشا ہوگا، لپٹنے والی بچی ہوگی. دوسری تبدیلی یہ ہوگی منظر میں، یہاں ماں کے سینے سے ہٹانے کے لیے علی جیسا باپ آگے بڑھتا ہے، محبت سے پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ ارے وہاں بے سر کے باپ سے لپٹی ہوئی بچی کو ہٹانے کے لیے کوئی محبت سے آگے نہ آئے گا، تازیانہ ہوا میں لہرایا جائے گا، تماچے مارے جائیں گے، اس بچی کو باپ سے جدا کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، ایک مرحلہ وہ سخت ہے جب ماں سے ودا ہو رہا ہو، اور دوسرا مرحلہ جو انسانوں میں سخت ہوتا ہے جب ایک جوان کا لاشہ پڑا ہوا ہو اور کہا جائے آؤ اپنے اس جوان کا آخری دیدار کر لو۔ عزیزو، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، ایسے جنازے پہ رونے والی فقط ماں نہیں ہوتی، فقط باپ نہیں ہوتا، فقط بہن بھائی نہیں ہوتے، ارے اطراف میں کھڑے ہوئے جتنے لوگ ہوتے ہیں سینوں پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں خدا اس جوان ماں کی جو اس جوان کی ماں کو صبر عطا کرے، خدا اس جوان کے باپ کو صبر عطا کرے، جوانی کی موت سب کو متاثر کرتی ہے۔ عزیزو، تذکرہ ہوتا رہتا ہے، لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ خدا ان کے ماں باپ کو صبر دے، بس جب ذہن یہاں تک آ گیا یقیناً محسن کا جنازہ بھی آیا ہوگا، ماں نے ودا کیا ہوگا، مگر ودا کرنے کا منظر کیسا ہوگا؟ یقیناً دل میں ہوک اٹھتی ہوگی، اے محسن تجھے آغوش میں پالا تھا، آج گہواری کی آغوش میں روانہ کر رہی ہوں، مگر مجھے معلوم ہے محسن کی ماں بھی تو کربلا کی عزادار ہے نا، اپنے آپ کو یہی کہہ کے تسلی دی ہوگی، اے محسن کی ماں تو کتنی خوش نصیب ہے، ارے محسن کا جنازہ ضرور سامنے ہے مگر تسلیاں دینے والے برابر میں ہیں، ارے میرا محسن جنازے میں ہے مگر اس کو غسل و کفن مل گیا ہے، عزت کے ساتھ اس کے دوست اسے لے جائیں گے۔ یقیناً اس ماں کا ذہن گیا ہوگا کربلا کے اس جوان کی طرف، جب میدان کی طرف روانہ ہوا تو اس عالم میں روانہ ہوا کہ حسین نے حسرت بھری نگاہ علی اکبر کے سراپر پر ڈالی، آسمان کی طرف رخ کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدا گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، منطق میں تیرے نبی کی مانند تھا۔ اے خدا، جب تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، چلتے چلتے حسین نے ایک نصیحت اور کی، کہا بیٹا جا تو رہے ہو مگر جتنا ممکن ہو پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا۔ گویا حسین کہہ رہے علی اکبر، ایک دم سے اپنے آپ کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ اجرکم اللہ۔ یقیناً محسن کی والدہ گھر والوں کو وہ منظر بھی یاد ہوگا، انہوں نے خود کو ایسے ہی تسلیاں دی ہوں گی کہ وہ منظر یاد کرو کہ جب یہ جوان کربلا کے میدان میں گیا تھا، جنگ کی تھی، ایک مرحلہ ایسا آیا، میدان سے آواز آئی، السلام علیک یا ابتا، علیک منی السلام، اے میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ گویا علی اکبر کہہ رہے بابا، ارے میرے لاشے پہ آنے کی زحمت نہ کیجئے گا۔ اگلے جملوں میں علی اکبر نے کہا، اے بابا یہ میرے جد رسول اللہ، یہ مولا علی موجود ہے، مجھے سیراب کر رہے ہیں۔ مگر حسین کے سینے میں بھی باپ کا دل ہے نا، ادھر بچے کی آواز سنی، ادھر میرا مولا آگے بڑھا۔ عزیزو، اب کیسے میرا مولا علی اکبر کے سرحانے پہنچا تھا، اس کا اندازہ کر لیجئے گا جس نے رخصت کرتے ہوئے کہا ہو علی اکبر پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا۔ اے وزادارو، بس یہ مرحلہ طے ہوا، حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچے، دیکھا علی اکبر جوانی کے عالم میں، ارے سینے میں برچی کا پھل ہے، میرے مولا نے آگے بڑھ کر بچے کی مشکل آسان کرنا چاہی، علی اکبر کے پھل پر ہاتھ رکھا۔ یہاں پہنچ کر دعائے عرفہ کا جملہ ضرور پڑھتا ہوں، دعائے عرفہ میں امام حسین نے کہا تھا، انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا تھا، اے یعقوب سے یوسف کو پلا دینے والے، اے موسیٰ کو ماں کی آغوش میں پلٹا دینے والے. اگلا جملہ مولا نے کہا تھا یا ممسکہ یدی ابراہیم انصب ابنہ. اے ابراہیم کے ہاتھ کو اس وقت تھام لینے والے جب وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہا تھا. شاید حسین جب اکبر کے سرانے پہنچے ہو اور اس جملے کی باز گشت حسین کے ذہن میں آئی ہو, آسمان کا رخ کیا ہو ابراہیم, آنکھوں پر پٹی باندھ کر امتحان دینا اور کھلی آنکھوں سے اپنے جوان بچے کے سینے سے پرچی کا پھل
سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار اللہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والی تجھ رحمت کے واسطہ ہمارے اس عزیز نوجوان کی مغفرت فرما, سید محسن کی تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, اس کی جنت کو جنت کے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے, اس کی برزخ کی منازل کو آسان فرما. خدا وندت الرحمت کا واسطہ اس کے والدین کو گھر والوں کو سب کو صبر جمیل عنایت فرما, اس صبر پہ بہترین اجر عنایت فرما. خدا تیرے رحمت کا واسطہ تمام نوجوانوں کے دین ایمان کی حفاظت فرما. تیرے رحمت کا واسطہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما, مقروضوں کے قرض کو ادا فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. دنیا میں سب جہاں مسلمان مشکلات میں ہیں, مومنین مشکلات میں ہیں, مخصوصاً یمن میں, سعودی عرب میں, بحرین میں, نائجیریا میں, لبنان, عراق, افغانستان, پاکستان میں, تمام جگہ کے مومنوں کی نصرت فرما. تمام ظالموں کے ظلم کے خاتمے کے لیے امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما. تمام مراجع اعظام کو, رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. اپنی آخری حجت کو ظہور اذن ظہور عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.